السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آخرت کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. اس پروگرام میں بھی غامدی صاحب کے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر محمد اظہر صاحب جو اسلامیہ کالج میں انگریزی کے استاد ہیں. ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں مولانا خورشید گنگوہی صاحب جو ایک معروف عالم دین ہیں. غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے آخرت کے وجود کے حوالے سے کچھ دلائل کا ذکر کیا اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ دلائل اس طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ آخرت کا ہونا کوئی غیر منطقی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ منطقی تقاضا ہے کہ ایسی کوئی ایسا تصور ہو اور یہ تصور حقیقت کے طور پر موجود ہونا چاہیے. لیکن کیا وہ ہے؟ اس کے بارے میں کیا دلائل ہیں جو آپ علمی طور پر پیش کر سکتے ہیں؟
میں چند جملوں میں پہلے اپنے استدلال کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی چیز کا علمی مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں اس وقت میسر ہے، نفس اور مادے کی جو صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں، کیا فی الواقع وہ کسی آخرت کا تقاضا پیدا کرتی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ تقاضا ہی پیدا نہیں کرتی تو پھر تو ایک بےمانی تصور ہوگا جو آپ ایک عقیدے کے طور پر ہم سے منوانا چاہیں گے. یعنی مجھے پیاس نہیں لگی ہوئی اور آپ پانی پر گفتگو کر رہے ہیں، مجھے بھوک نہیں ستا رہی اور آپ خوراک پر لیکچر دے رہے ہیں، تو یہ بےمانی ہو جائے گا. اس وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے پہلے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو آخرت کا تقاضا پیدا کرتی ہیں. چنانچہ ان چاروں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیجئے جن کی ہم نے بڑی تفصیل کی تھی پچھلے پروگرام میں. ایک یہ کہ میرے اندر خیر و شر کا شعور ہے، خیر و شر کا شعور ان دونوں کے نتائج کو الگ الگ دیکھنا چاہتا ہے، یہ میں دنیا میں بھی دیکھتا ہوں. چنانچہ یہ بات اس بات کا تقاضا پیدا کرتی ہے کہ عالمی سطح پر بھی اس کا ظہور ہونا چاہیے. میرے اندر شدید انصاف کی خواہش ہے، یہ مجھے دنیا میں میسر نہیں آتا، میں اس کی تمنا رکھتا ہوں، اس کو پانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. میرے اندر یہ چیز تقاضا پیدا کرتی ہے کہ ایک ایسی عدالت برپا ہو جو عالمی سطح پر برپا ہو جائے، سب انسانوں کے لیے برپا ہو جائے اور اس میں مجھے کامل انصاف، پرفیکٹ جسٹس میسر آ سکے. میں جب اس دنیا کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک طرف اس کی اتھا معنویت آتی ہے، اس کا نظم و ترتیب آتا ہے، اس کا حسن آتا ہے، اس کا جمال آتا ہے، اس کے اندر غیر معمولی حکمت آتی ہے، اور دوسری جانب اس کی بے مقصدیت اور ناتمامی آتی ہے. یہ میرے اندر اس کی تکمیل کا تقاضا پیدا کرتی ہے. اور پھر چوتھی اور آخری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ یہ عرض کی تھی کہ اگر میں کسی خدا کو مانتا ہوں تو یا تو اس کے بارے میں یہ تصور قائم کروں گا کہ وہ کھنڈ رہا ہے، اس نے یہ ایک تماشا گاہ بنا رکھی ہوئی ہے، اور یا میں یہ مانوں گا کہ وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں کون سی چیز معقول ہے؟ اگر وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے تو پھر اس کو تماشا گاہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کی کوئی غایت ہونی چاہیے، اسے کسی جگہ پہنچنا چاہیے. تو قرآن مجید یہ چاروں چیزیں پیش کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ تقاضا پیدا کر رہی ہے اس بات کا کہ آخرت ہونی چاہیے، ایک ایسی دنیا وجود میں آنی چاہیے جہاں پر انسان کو خیر و شر کے حقیقی نتائج میسر آئے، جہاں عدل بالکل آخری صورت میں اس کو میسر آئے، جس میں اس عالم کی ناتمامی ختم کر کے اس کو اتمام عطا فرمایا جائے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان اعلیٰ صفات کا ظہور ہو جس کے تحت اس کا تصور قائم ہوتا ہے. ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے میں کیسے بدلا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کی ابتدا جس شخصیت سے کی اس پر اپنی نبوت نازل کی، اس کو ہم نے یہ بتایا، اور اس کے لیے چونکہ یہ بالکل ایک تجربے اور مشاہدے کی چیز تھی، خدا سے ان کا براہ راست مکالمہ ہوا تھا، فرشتوں سے انہوں نے براہ راست بات کی تھی، ملائے اعلیٰ کے ساتھ ان کا براہ راست ربط ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنی نسلوں کو یہ حقیقت منتقل کی. بالکل اسی طریقے سے جس طرح آج ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آتا ہے تو میں اسے تاریخ کو منتقل کرتا ہوں. لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ انسان نے آخرت کے تصور سے اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کیا، وہ دنیا میں الجھنا شروع ہوا، اس نے آخرت کے تصور پر سوالات پیدا کرنے شروع کیے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا. قرآن مجید اس کی تاریخ بیان کرتا ہے، اور تاریخ بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ کان الناس امتا واحدہ، یعنی لوگ بالکل ایک عقیدے پر تھے، ایک نقطہ نظر پر تھے، ایک ہی جگہ سے انہوں نے دنیا کی ابتدا کی، وہ مانتے تھے اس بات کو کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اور مانتے تھے اس بات کو کہ ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، لیکن بتدریج انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے. جب یہ معاملہ ہوا تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پھر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا. نبیوں کا سلسلہ شروع کر کے پہلے تو انسان کو توجہ دلائی گئی، جب وہ توجہ دلانے کے بعد، عقلی دلائل کے بعد، اور یہ جو میں نے امکانات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور جو شواہد آپ کے سامنے رکھے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ یہی دنیا ہے جس کے اندر میں جیتا ہوں، مرتا ہوں اور یہی مٹی میں مل جاتا ہوں، جب اس عقلی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو پھر جس طرح ایک سائنسدان ایک مفروضہ پیش کرتا ہے پھر اس مفروضے پر عقلی استدلال کرتا ہے شواہد پیش کرتا ہے، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہ ایک لیبارٹری کے اندر اس کا ایک چھوٹے پیمانے پر ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے، اس کے بعد گویا وہ چیز تجرباتی شہادت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل یہی کیا، انہوں نے کیا کیا، یہ واقعہ نوح علیہ السلام کے ساتھ پہلی مرتبہ پیش آیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو قوم کی طرف بھیجا اور ان کو کہا کہ اپنی قوم کو دعوت دو، دلائل کے ساتھ اپنی بات پیش کرو، ہر ہر سوال کا جواب دو، لیکن ان کو یہ بتا دو کہ میں کوئی سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا، میں وہ قیامت جو قیامت میں برپا ہونی ہے چھوٹے پیمانے پر یہاں برپا کروں گا، اگر تم ان اخلاقی ہدایات کو مانو گے جو میں تمہیں دے رہا ہوں تو نجات پاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو میرے سامنے تمہارے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا، عذاب جس کی آخرت میں خبر دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ عظیم واقعہ ہوا جس کو آپ طوفان نوح سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ وقت آ گیا کہ وہ کشتی بنا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اخلاقی قانون روب عمل ہونے والا ہے، جس کو اس میں سوار ہونا ہے وہ سوار ہو جائے، نجات صرف ان کے لیے ہے جو میری دعوت کو قبول کریں گے، جو لوگ سوار ہو گئے وہ سوار ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی اگل دے، اور آسمان کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی برسا دے، اور پانی ایک خاص جگہ پر آ کر رک گیا، اور نوح کا بیٹا بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے چھوٹے پیمانے پر ہم نے اس قوم کے لیے برپا کر دی۔ قرآن مجید اس کی تاریخ سناتا ہے کہ یہ کم و بیش 313 مرتبہ دنیا کے اندر برپا ہوئی، پے در پے مختلف اقوام میں اس کو برپا کیا گیا، آخری مرتبہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا کی گئی، اور کیونکہ معلوم تاریخ میں برپا ہو گئی، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، شعیب کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، تاریخ سے پہلے کی چیزیں ہیں، یہ آپ کو مذہبی صاحب سے معلوم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بارے میں آپ تردد میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ آخری مرتبہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی، اور چونکہ معلوم تاریخ میں برپا ہوئی اس وجہ سے نبوت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، یہ خدا کی طرف سے آخری اتمام حجت تھا، اس کے ذریعے سے وہ قیامت جو برپا ہونی ہے اس کو اس معلوم تاریخ کے اندر برپا کر کے دکھایا گیا۔ دیکھیے کیسے برپا ہوئی، ایک شخص کی بعثت ہوئی، وہ ایک یتیم کی حیثیت سے دنیا میں آیا، اس کے ساتھ کوئی فوج کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، اس نے 40 سال کی عمر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کیا، سیرت اور کردار کو بھی تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجیے، بے مثال تھا، قرآن مجید جیسی کتاب اس کے اوپر نازل ہوئی جو اپنی ذات میں ایک معجزہ تھی، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ لیا، لیکن اس نے بات کیا کی آگے، اس نے آ کر یہ کہا کہ دیکھو میں اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں، میں رسالت کے منصب پر فائز ہوں، اس سرزمین عرب میں میں تم کو قیامت کی منادی کر رہا ہوں، اس میں بالکل وہی کچھ ہوگا جو قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا، تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، میری اخلاقی اقدار کی دعوت کو قبول کرو گے، سرفرازی پاؤ گے، دنیا کی حکومت تم کو منتقل ہو جائے گی، اور اگر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس زمین کے اوپر خدا کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوا، یعنی وہ ایک آواز، ایک تنہا آواز، جس کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی سلطنت نہیں ہے، جو کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، وہ ایک آواز ہے، وہ اس طریقے سے دنیا کے سامنے رکھی گئی۔ قرآن مجید کو کبھی آپ پڑھیے کہ وہ کیسے اس کی تاریخ بیان کرتا ہے، وہ پورا کا پورا اصل میں اسی جزا و سزا کی داستان ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ اس شان کے ساتھ یہ بات کہی گئی، اور جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ بات پوری ہو جائے گی، اس شان کے ساتھ کہی گئی کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس کو ہم نے کتاب دی ہے، اس کو ہم نے ہدایت دی ہے، اس کو ہم نے دین حق دیا ہے، اس کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس سرزمین عرب کے تمام ادیان پر اس کا غلبہ قائم ہو جائے گا اور ان مشرکوں کی خواہش کے باوجود قائم ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں کہ کس شان کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت پوری قوم نکال دیتی ہے، اس وقت جب وہ نکال رہے ہیں اس موقع کے اوپر آپ ذرا دیکھیے قرآن اعلان کرتا ہے انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر انا شانک ولبتر، یہ تمہارے دشمن یہ جڑ کٹے ہیں، ان کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا، اس سرزمین پر اس بیت اللہ کو ہم نے تمہیں عطا کر دیا، یہ خیر کثیر تمہارے سپرد کر دیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم اس کو سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک ایک چیز کے بارے میں کس طرح پیشین گوئی کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اذا جا نصر اللہ والفتح ورایت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے تمہارے سامنے اللہ کی مدد آئے گی، تم دیکھو گے کہ مکہ فتح ہوگا، تم دیکھو گے کہ اس کے بعد لوگ جوک در جوک خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، یہ ایک ایک لفظ میں یہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بالکل ٹھیک اس طریقے سے آپ دیکھیے 10 ذوالحج کو، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ایک سورہ ہے سورہ توبہ، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، وہ آخری عذاب کی سورہ ہے، یعنی جو بات کہی گئی تھی وہ لفظ بلفظ پوری ہوتی ہے، اس موقع کے اوپر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب تمام عرب کے مشرکین زمین سے مٹا دیے جائیں گے، جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کے لیے 50 دن کی مہلت ہے،
اور اس 50 دن کی مہلت کو ختم ہونے کے بعد قرآن کے الفاظ یہ ہے فَإِذِ انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جس دن یہ حرام مہینے گزر جائیں گے، 10 ذوالحج کو اعلان کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد 50 دن ہوں گے، 50 دن کے بعد یہ مہلت ختم ہو رہی ہے. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان اللہ مخزل کافرین، اللہ تعالیٰ ان منکروں کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا. اس طریقے سے گویا آخری مرتبہ وہ قیامت جو وہاں برپا ہونے والی ہے وہ اس زمین کے اوپر برپا ہو گئی، اس کو برپا کر کے دکھا دیا گیا، پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا ظہور ہوا، خدا زمین پر آیا، اس کی عدالت واقع ہوئی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس شان کے ساتھ واقع ہوئی، بالکل انہی الفاظ میں جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب کہہ رہے تھے سراقہ سے کہ میں تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی. خط لکھا، خط پھاڑ دیا گیا، اس کے اوپر تبصرہ یہ کیا کہ اس کی سلطنت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی. یعنی یہ معاملہ جو ہے دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا، اس شان کے ساتھ ہوا، اور اس کو اس کائنات کے اندر محفوظ تاریخ میں منتقل کر دیا گیا. اور جب منتقل کر دیا گیا تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ آخری درجے میں خدا کی حجت اس کائنات کے اوپر پوری ہو گئی. آخرت ہونی چاہیے اس کا تقاضا عقل کر رہی تھی، آخرت ہے اس کو پیغمبروں نے برپا کر کے دکھا دیا، بالکل اسی طرح دکھا دیا جس طرح آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے دکھا دیتے ہیں. میرے نزدیک تو یہ ایک تجرباتی حقیقت بن چکی ہے، اس کو محمد رسول اللہ نے آخری مرتبہ برپا کر کے اس زمین پر دکھایا ہے. اخلاقی قوانین روبہ عمل ہوئے ہیں، اس کے نتائج 2 اور 2 4 کی طرح نکلے ہیں. جس دن نکلے ہیں اس دن وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس سے پہلے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. آپ ان شان کے الفاظ کو کبھی دیکھیے، خدا نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ، وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم فی الارض، اس سرزمین میں تمہاری حکومت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو تمہارے مقابل میں کھڑے ہیں ان ظالموں کا زمین سے ہم کلا کما کر دیں گے. یہ ایک شخص نے کہا جس کے پاس کوئی فوج کوئی لال لشکر نہیں تھا. مارکس نے پیشین گوئی کی تھی، آپ جانتے ہیں اس کا حشر کیا ہوا تھا. ہٹلر نے پیشین گوئی کی تھی، آپ جانتے ہیں اس کا حشر کیا ہوا تھا. دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے اپنے بعد کے اندازے لگائے، آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ان کو الٹ دیا. ایک بات جو اس تیقن کے ساتھ، اسی کان کے ساتھ، اس تحدید کے ساتھ، اس شان کے ساتھ کہی گئی، اور پھر کس اصول پر کہی گئی؟ میں واقعات کے اصول پر نہیں، خالص اخلاقی اصول کے اوپر. وہ لوگ کے جو منکرین ہیں ان کو لازمن تباہ ہونا ہے، اور وہ لوگ کے جو ایمان والے ہیں اور جو اخلاقی اقدار کی دعوت کو قبول کریں گے انہیں لازمن سرفرازی عطا ہونی ہے، تاکہ تم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اسی طریقے سے ایک دن اس پوری کائنات کے لیے بھی یہی قیامت برپا ہو جائے گی.
یہ کیا تصور ہے، اس میں جزا سزا کا کانسیپٹ ہے کیا؟ خاص طور پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی سزا اس میں بعض دفعہ بڑی غیر معمولی رکھ دی گئی ہے، جزا بھی بہت غیر معمولی رکھ دی گئی ہے، تو انصاف کس طرح سے ہوگا؟ کیا تصور ہے، کیا امیج ہے جو قرآن مجید ہمیں اس حوالے سے دیتا ہے؟
آخرت کے بارے میں قرآن حکیم نے جب بھی بات کی ہے، چونکہ انسان کی عقل جو ہے یہ انتہائی محدود ہے اور اس میں آخرت کی باتیں مکمل طور پر نہیں آ سکتی، تو قرآن حکیم نے صرف سمجھانے کے لیے دنیاوی چیزوں کا سہارا لیا ہے. مثال کے طور پر وہ جب وہاں کے رزق کی بات کرتا ہے تو وہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ رزق ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو قرآن حکیم انسانی ذہن کو لانا چاہتا ہے وہ جزا کے حوالے سے، انعامات کے حوالے سے اس طرف لانا چاہتا ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اضطراب، بے چینی اور پریشانی کا کوئی گزر نہیں ہے. اور جب وہ جہنم کی بات کرتا ہے تو جہنم کے بارے میں وہ یہی بتاتا ہے کہ جہنم ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے اطمینان اور سکون کی جو ہے وہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کا جو مکمل تصور ہے یا اس کا احاطہ، وہ انسانی ذہن کے لیے چونکہ ناممکن ہے، تو بعض اوقات اسے کئی گنا بڑھا کر کہ مثال کے طور پر ایک آگ کو پیش کیا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ وہ اس سے 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ہوگی، یا اسی طرح ایک عورت کا ذکر کیا جسے ہم حور کے الفاظ سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے سکون کا باعث ہیں، نماز ہے، اسی طرح خوشبو ہے اور عورت ہے. تو بس صرف اتنا ایک تصور دیا کہ یہ چونکہ ایک سامانے سکون ہے، تسکین کا ذریعہ ہے، تو وہاں کی نعمتوں میں اس کو شمار کر دیا سمبلز کے طور پر. لیکن متعین طور پر اگر ہم آخرت کی جزا اور سزا کو اگر لینا چاہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں.
پروفیسر صاحب، یہ مولانا جو بات فرمائی آپ کے سامنے آئی ہے، ایک اعتراض ہمارے ہاں کیا جاتا ہے جزا کے حوالے سے شاید کم اور سزا کے حوالے سے زیادہ، وہ ایٹرنل ڈیمنیشن کا کانسیپٹ ہے، ہمیشہ کی سزا. اور بہت سے لوگ مثلا رسل کا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ تصور جو ہے یہ خود انصاف کے منافی تصور محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو جزا سزا کا تصور ہے بذات خود، اس تصور میں آپ کوئی لاجیکل علمی پرابلمز محسوس کرتے ہیں یا آپ کے نزدیک یہ ایک ایکسیپٹیبل تصور ہے؟
لیکن غامدی صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ تھوڑا سا جو ہے ایک اور نقطۂ نظر جو ہے وہ یہ ہے، جو جزا کا تصور ہے آخرت کے تصور کے ساتھ متعلق جو ہے، جزا زیادہ آپ دیکھیں اسکرپچرز میں تو وہ آفٹر لائف میں ہے، جبکہ دنیاوی جو جزا ہے وہ ملتی آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو اس ڈیزائن میں، اس پلان میں جو ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو تو نہیں دیکھی، بلکہ کسی نے بھی میرا خیال نہیں دیکھی. ایک آپ تصور کر سکتے ہیں اس میں ریوارڈ جو ہیں، جو جزا ہے وہ اتنی زیادہ رکھی گئی ہے کہ وہ کمپیئر ٹو آپ ادھر ارتھ پہ تصور کریں تو اتنی جزا نہیں ہے.
یعنی کچھ نہ کچھ یہاں بھی ملنا چاہیے،
کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر انٹینشنز ہیں ایسی کہ لوگ ورچوس ہو جائیں تو وہ اگزامپل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہاں پہ جزا ملے اور لوگ کہیں کہ ہاں یہ بندہ ورچوس تھا، یہ بندہ پرہیزگار تھا، متقی تھا، اس کو یہ ریوارڈز ملے ہیں. جبکہ کمپیئر ٹو یہاں پہ سے کمپیئر میں بھی رینڈملی آپ کو یہاں پہ بھی ریوارڈز ملتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی تو یہ اس کے سلسلے میں کچھ
رامل صاحب دونوں ہی سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا. یعنی یہ تو بڑا دلچسپ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں بھی خدا کو مائل بکرم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو محسوس ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت ہی موٹیویشن کی نفی میں کھڑی ہوئی ہے دنیا، تو یہ کیوں ہے؟ اور دوسرا جو میں نے سوال کیا تھا کہ ایٹرنل ڈیمنیشن کا جو کانسیپٹ ہے، کہ جس طرح مولانا فرمایا کہ جہنم کا تصور ایسا تصور ہے کہ سم اللہ یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ جی سکے گا انسان نہ مر سکے گا اور پھر وہ ایٹرنل ہے، تو اتنی سخت سزا کہ ایسا کون سا جرم ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ معافی کے کبھی بھی قابل نہ ہو؟ اگر دونوں سوالات کا آپ جواب دیں.
میں پہلے پروفیسر صاحب کے سوال کو لے لیتا ہوں، اس لیے بہت دلچسپ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تو تصور یہی دیا ہے کہ یہ دنیا جزا و سزا کے لیے بنی نہیں ہے. اگر یہ جزا و سزا کے لیے بنی ہوتی تو پھر منکر کون ہوتا؟ یہ ابتلاء کے لیے بنی ہے، آزمائش اور امتحان کے قانون پر بنی ہے، اسی لیے آخرت کو چھپا لیا گیا ہے اور آپ کے سامنے یہ دنیا ہے. اس دنیا کے اندر تو یہی ہونا چاہیے، ورنہ امتحان ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ اصل میں تو ایک اور دنیا بنانا چاہتے ہیں. اس دنیا کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے قرآن میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں زمین و آسمان نظر آ رہے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ مادے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اوپر، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کروڑوں گنا بڑی زمینیں موجود ہیں لیکن ان پر کوئی زندگی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جانتے ہو میں نے یہ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ یوم تبدل الارض و غیر الارض والسماوات، میں اس سارے مادے کے ڈھیروں کو اکٹھا کروں گا اور اس سے ایک نئی زمین اور نئے آسمان بناؤں گا، اور اس سب کچھ کے اوپر پھر میں اپنی وہ جنت تعمیر کروں گا جس جنت کے لیے میں تمہیں منادی کر رہا ہوں اور جس کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. یہ قرآن مجید میں بتاتے ہیں. اصل میں وہ دنیا انہوں نے بنائی، اس دنیا کے اندر داخل ہونے کے لیے دو صورتیں ہو سکتی تھیں. ایک یہ کہ جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کے فیصلے سے آ جاتے، دوسرا یہ تھا کہ جو کچھ وہ وہاں دینا چاہتے ہیں اس کو بربنائے استحقاق دیں، یعنی آپ اپنی محنت سے اس کو حاصل کریں. جب یہ فیصلہ کر لیا گیا اسکیم میں کہ محنت سے حاصل کرنا ہوگا، تو پھر جس طرح دنیا میں آپ قاعدے کے مطابق امتحان سے گزارتے ہیں، امتحان کے لیے یہ دنیا بنائی گئی. امتحان کے لیے جو دنیا بنائی گئی ہے، دیکھیے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، مجھے بتائیے اس کے لحاظ سے اس کے اندر آپ حرف اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ یہ سراسر امتحان ہے، یہ 24 گھنٹے کا امتحان ہے، یہ محض سے لحد تک کا امتحان. ٹھیک ٹھیک ان لفظوں میں پیشین گوئی کی گئی جیسے میں نے آپ کو بتایا، بتایا گیا کہ یہ اس طریقے سے واقع ہوگا، اس کی ترتیب یہ ہوگی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کا ظہور ہو جائے گا. یہ ہوا، لیکن باقی دنیا ابتلاء اور امتحان کے اصول پر بنی ہے. ابتلاء اور امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں نتائج برعکس نکلے،
یعنی اگر نتائج یہاں پر اس طرح نکلنے شروع ہو جائیں تو پھر تو اس کے بعد کسی استدلال کی ضرورت بات
نہیں. صاحب یہ بات تو چلیں سمجھ میں آتی ہے کہ امتحان میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کی جزا کوشش ہی پر ملتی ہے, جنت تیری پر نہائے تیرے خون جگر میں, لیکن یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں جب سزا ملنے پر آتی ہے, یہاں بھی دنیا میں جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو انسانیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سزا دینے کے بعد اس کا معاملہ ختم کر دیا جائے. یہاں تو سزا ختم ہی نہیں ہو رہی.
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایام بدلتے رہتے ہیں, یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے شکر کے امتحان کے لیے, ان کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور بغیر استحقاق کے کھلتے چلے جاتے ہیں. یہاں تو اصل میں کسی استحقاق کی بنیاد پر ہم آئے ہی نہیں ہیں, خالص خدا کی نعمت اور کرم ہے جس کی بنیاد پر زندگی مل گئی ہے. تو وہ زندگی چونکہ ابتلا کے اصول پر ملی ہے, اس وجہ سے اس کی نعمتیں بھی بعض اوقات اتنی بے پایا ہوتی ہیں کہ ملتی چلی جاتی ہیں, اور بعض اوقات اس کی شکاوتیں اور اس کی تکلیفیں اور اس کی کلفتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پے در پے آتی چلی جاتی ہیں, اور اس کے بھی کچھ قوانین ہیں جن کے مطابق ہی آتی ہیں. چنانچہ قرآن مجید کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گا, قرآن مجید نے ایک بڑی اصولی بات اس معاملے میں کہی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ جو نعمتیں میں دیتا ہوں اس دنیا کے اندر وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کے قانون کے تحت وہ نعمت دیتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے, لیکن جو مصیبت آتی ہے من نفسک آتی ہے, یعنی اس کے کچھ قاعدے ہیں جس کے مطابق آتی ہے, یا آپ کی غلطی کی سزا کے طور پر آئے گی, یا آپ کے اندر چھپے ہوئے خیر و شر کو باہر نکالنے کے لیے آئے گی, یا آپ کو کسی ابتلاء سے گزار کے کسی اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے آئے گی. وہ اصل میں آپ کے کھوٹ کو دور کرتی ہے اور آپ کو نمایاں کرتی ہے, اور یہ بتاتی ہے آپ کو کہ آپ کے اندر کیا اثرات چھپے ہوئے ہیں. اصل میں انسانی شخصیت کے اثرات اس آزمائش اور ابتلاء کے بغیر نمایاں ہی نہیں ہوتے.
وہ ظلم نہیں ہے,
وہ ظلم نہیں ہوتا, وہ ایک ابتلاء ہے جس کے اندر سے گزارا جا رہا ہے. ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, اس کو بھی قرآن مجید نے ایک سنت اللہ کے طور پر بیان کیا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھو کیا چاہتے ہو. اگر تو تم یہ کہتے ہو کہ جو کچھ میں دنیا میں کر رہا ہوں مجھے دنیا ہی میں اس کا اجر مل جانا چاہیے, تو میں پورا حساب بے باک کر دیتا ہوں, کر کے دیکھو. اس کو قرآن مجید نے ضمانت کے طور پر بیان کیا, یعنی تم اس بات کا پختہ ارادہ کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ, دست بدعا ہو جاؤ, اور یہ کہو کہ جو میں دنیا میں کر رہا ہوں مجھے اس کا سارا اجر یہی ملنا چاہیے, میں آخرت میں کچھ نہیں چاہتا, تو میں ایک پائی کا حساب بھی نہیں چھوڑوں گا, میں بے باک کر دوں گا پورا کا پورا حساب, تجربہ کر کے دیکھ لو. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا, تو پھر میں دنیا میں بھی بلائی دوں گا لیکن امتحان کے اصول پر, اور آخرت تو خالص تمہارے لیے ہے, اس میں بہرحال تمہیں ٹھیک ٹھیک تمہارے اعمال کا اجر مل جائے گا, اور تمہارے اوپر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا, بلکہ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بلائی کی ہے وہ بھی دیکھ لیا گیا. محرکات نکال کر باہر لے آؤں گا, نیتوں کو نکال کر سامنے رکھ دوں گا, ہاتھ تمہارے گواہی دے اٹھیں گے, کسی بے انصافی کا امکان نہیں ہوگا. لا یظلمون فتیلا. قرآن مجید نے یہ تصور پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر دنیا ہی میں ریوارڈ چاہتے ہو تو پھر ایک عزم اور ارادے کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو, میں خدا ہوں تمہارا, پروردگار ہوں, میں نے ایک اسکیم برپا کی ہے, تم نے فیصلہ کرنا ہے, تم یہ کرو. اور اس میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ میں پورا کا پورا اجر دے دوں گا, یعنی ادنا درجے میں بھی حساب نہیں رکھوں گا, جو تم نے خیر کیا ہوگا اس کا ٹھیک ٹھیک حساب یہاں پہ بات کرتا.
مولانا یہ جو بات ہے کہ جزا ہمیں مل جائے گی ہمارے نیک اعمال کی, ہماری قربانیوں کی, یہ تو بہت قابل قبول لگتی ہے, عقل اس کو تسلیم کرتی ہے, لیکن جو تصور قرآن سے ہمیں ملتا ہے اس میں تو بہت ساری سزائیں ایسی ہیں کہ جن کے بدلے میں ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. تو یہ کیا تصور جو ہے یہ خود عدل کے اور انصاف کے قریب محسوس ہوتا ہے یا اس کے منافی محسوس ہوتا ہے؟
جی افتخار صاحب, جہاں تک جزا کا تعلق ہے, ہم سب کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ جہنم میں گیا ہے تو بس وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا ہے. یہ صرف ایک ہی مقام ہے کہ جہاں پر آدمی جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے یا شرک کا ارتکاب کرتا ہے, کیونکہ جنت کا جو داخلہ ہے یہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ, اور ایک آدمی نے ایمان کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا, یا اگر ایمان کا اس نے راستہ اختیار کیا تو شرک کی غلاظت کے ساتھ اس کو آلودہ کیا, تو یہ اس کے لیے تو دائمی اور ابدی جہنم ہو سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جہاں تک عام مسلمان کا ایک تعلق ہے, اس کی جو اپنی کمی کوتاہی ہے وہ سزا کے راستے سے بھی پوری ہوگی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پر اعمال صالحہ پر اس حد تک ابھارا کہ خود اپنی محبوب ترین صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ تم اس خیال میں نہ رہنا کہ تم میری بیٹی ہو، تم اپنے اعمال کی فکر کرنا۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی بات آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی۔ ایک دفعہ بنو ہاشم کے بہت سارے سردار تھے، ان کو یہ بات فرمائی کہ دیکھو بھئی یہ دار العمل ہے اور تمہیں مہلت عمل جو ہے یہ میسر ہے، آخرت کی تیاری کرو، اس گمان میں نہ رہنا کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو اور میں آخرت میں تمہارے کسی کام آ سکوں گا۔ اس سب کے باوجود کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول نے اعمال صالحہ پر بہت زیادہ ابھارا، مگر ہمارا اس کے باوجود یہ عقیدہ ہے کہ اگر اعمال کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک سزا کے پروسیس سے گزارا جائے گا، ہمارے سامنے پھر ایک اور دروازہ وہاں پر کھلتا ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دروازہ ہے کہ اگر کسی حد تک کوئی کمی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو ہے وہ جنت کا داخلہ ممکن ہوگا۔ تو یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ دائمی جہنم جو ہے وہ سب کے لیے لکھ دی گئی ہے، صرف یہ ہے کہ اگر ایمان کی شرط موجود ہوگی تو جنت میں جانا یقینی ہو۔
رحمتی صاحب، یہ بہت سارے سوالات جمع ہو گئے، اگر آپ ان کو ترتیب میں ان کا جواب ہمیں دیں۔
دیکھیے، بات یہ ہے کہ کس جرم کی کتنی سزا ملنی چاہیے، اس کے لیے اس وقت تک تو انسانی عقل کوئی معیار نہیں تلاش کر سکی۔ یہ جتنی آپ سزائیں دیکھتے ہیں، اس کو 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، اس کو 10 سال کے لیے ڈال دو، کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر ان کے پیچھے کوئی عقلی بنیاد نہیں ہوتی؟ یہ بس ایک احساس ہے جس کے تحت لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح جرائم رک جائیں گے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی علمی اور عقلی بنیاد دریافت کر لی گئی بالکل ایسا نہیں۔
محمد صاحب، لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بھی آدمی موجودہ عدالتی نظام کے اندر جو انٹرنیشنل جسٹس ہے اس میں اٹرنل پنشمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔
مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس کی کوئی علمی اور عقلی بنیاد نہیں کہ سزا کتنی ہونی چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے نا کہ جرم کی نوعیت کیا ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کو آپ 10 سال 5 سال تک محدود کر دیں۔ مثلا قتل کے آپ جرم کو لے لیں، ہونے کا تو ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں میں ہو جائے۔ موجودہ زمانے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے اور وہ ایک بم چلاتا ہے اور اس کے نتیجے میں 10-20 نہیں 50-100 آدمی بعض اوقات اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک لمحے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کی آپ نے سزا دینی ہے، اس کی سزا دینی ہے تو اثرات کے لحاظ سے ملنی چاہیے۔ اگر آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ جو مارے گئے ہیں ان کے خاندانوں پر کیا اثرات پڑے، ان کی نسلوں پر کیا اثرات پڑے، ان کے اندر موجود بالقوہ جو چیزیں تھیں ان کے بالفعل آنے کا راستہ کس طرح روکا گیا، کس طریقے سے خدا کی پوری اسکیم کو باطل کر دیا گیا، سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات پڑے، معاشرے میں اس سے کیا کیا تبدیلی آئی، معیشت کا نظام اس سے کس حد تک متاثر ہوا۔ تو اگر آپ ان اثرات کا جائزہ لیں، یہ تو میں نے اپنی حقیر عقل میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جزا و سزا کے سارے تصورات آپ کے بدل جائیں۔ تو پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ جزا اور سزا کے معاملے میں اصل چیز آپ کے جرم کے اثرات ہیں، نہ کہ آپ نے کس مدت میں وہ جرم کیا ہے یا کتنی دیر کے لیے وہ جرم کیا ہے۔ اس معاملے میں جو رحمت اور رافت کے تصورات بھی ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ اصل میں بعض جرائم کی نوعیت نہ سمجھنے سے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں صرف ایک جرم ہے جس کی سزا ابدی جہنم بیان کی ہے، اور کوئی جرم نہیں ہے، اور وہ بغاوت کا جرم ہے۔ یعنی آپ نے جانتے بوجھتے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر اور اس کو مان کر اس کے مقابلے میں بغاوت کا ارتکاب کر دیا۔ یہ سزا ہے ان جرائم کی جن جرائم کے اندر حقیقت میں یہ چیز کار فرما ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جس وقت انسان جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، جانتے بوجھتے یہ مان کر کے یہ خدا کا پیغمبر ہے، محض اپنی انانیت کی وجہ سے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے سری طور پر خدا کے مقابلے میں بغاوت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس وقت یہ چیز کسی انسان سے سرزد ہوتی ہے، اس کے اوپر ابدی جہنم کی سزا قرآن نے سنائی ہے۔ یہ جس کو آپ ایمان کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ایمان اصل میں حقیقت کا اعتراف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی کے سامنے ایک حقیقت آئی، اس حقیقت کے بارے میں اس نے رویہ کیا اختیار کیا، اس کو مان لیا یا نہیں مانا۔ اس بات کو جب ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے نتیجے میں تو اس کی روح نکل جاتی ہے ساری کی ساری۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ میرے سامنے ایک حقیقت آئی، میں نے اس حقیقت کو پہچانا، میں اس کو سمجھ گیا، میں اس کو جان گیا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور پھر میں نے اس کو مانا یا نہیں مانا۔ مانا تو یہ ایمان ہے، اور انکار کر دیا تو یہ کفر ہے۔ کفر محض نہ ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ جانتے بوجھتے حقیقت کو سمجھ کر، آنکھوں کے سامنے دیکھ کر، اس کا مشاہدہ کر کے، عقلی لحاظ سے اس پر مطمئن ہو کے اس کا انکار کر دینے کا نام ہے۔ تو جتنے جرائم بھی آپ دیکھیں جن پر قرآن مجید نے ابدی جہنم کی وعید سنائی ہے، وہ سب اپنے اندر اصل میں بغاوت کی روح رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر کفر بھی اصل میں بغاوت کی ایک قسم ہے، بالکل اسی طریقے سے پیغمبر کی تکذیب بھی اصل میں بغاوت کی ایک قسم ہے۔ جس وقت آپ قتل کرتے ہیں کسی آدمی کو، تو یہ بھی خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ اصل میں آپ خدا کی یہ اسکیم کہ اس نے ایک مخصوص مدت کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اس کے رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ فیصلہ پروردگار کو نہیں کرنا کہ اس نے کب دنیا سے جانا ہے، یہ فیصلہ میں کرنے لگا ہوں۔ تو یہ ایک شدید بغاوت ہے جس کا آپ ارتکاب کرتے ہیں، اس ہائی ٹریزن کی سزا ہے ابدی جہنم۔ باقی جتنے جرائم
زنا میں یا سود میں جس میں باہمی کنسنٹ سے کوئی جرم کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا بغاوت کی صورت آ جاتی ہے؟
بیان نہیں کیا گیا اسی جگہ بھی بیان
کے حوالے سے،
اس میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہوتے ہوئے اس کی حکومت میں سود کی ممانعت کے باوجود پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور سود لینے پہ اصرار کر رہے ہیں، فضل و بحرب من اللہ رسول، اس کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ تو بغاوت کا جرم ہے اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کی سزا اصل میں قرآن مجید ابدی جہنم سنا رہا ہے۔ باقی جتنے معاملات ہیں ان میں تو افرو درگزر ہی افرو درگزر ہے، بلکہ تعجب انگیز حد تک افرو درگزر ہے۔ آپ دیکھیں کیا صورت ہے، فرمایا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے جرائم سے اجتناب کرتے ہو، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو میں ویسے ہی معاف کر دوں۔ اچھا، بڑے بڑے جرائم کے بارے میں فرمایا کہ تم اگر اس جرم کا ارتکاب کر لیتے ہو، بڑے سے بڑے جرم کا بھی، یا منون سوا بے جہالا، جذبات کا غلبہ ہوا، کوئی مفاد غلبہ پا گیا، کوئی تعصب غلبہ پا گیا، ایک کیفیت تمہارے اوپر طاری ہوئی، تم نے کسی بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا، اس کے بعد ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی اس جرم کی کیفیت سے نکلے اور تم میری طرف لوٹ آئے، تو میں نے لازم کر رکھا ہے کہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد اگر کوئی ایسا جرم ہو گیا ہے کہ جس کو فوراً تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ پیش نہیں کیا، تاخیر کر دی ہے، تو اس تاخیر کے بارے میں وہ بشارت دی جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پھر تم بھی استغفار کرو تو پیغمبر بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ یہ استغفار جس طرح دنیا میں نافع ہے، اسی طرح قیامت میں بھی نافع ہو جائے گی، جس کو آپ شفاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ شفاعت کیا چیز ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن توبہ استغفار کر کے حاضر ہو گیا خدا کی بارگاہ میں، اب توبہ استغفار کو قبول ہونا ہے، اس قبولیت کے لیے پیغمبر بھی اپنی بات ساتھ شامل کر دیں گے۔ تو اگر آپ پورے کے پورے جزا و سزا کے قانون کو قرآن مجید میں دیکھیں، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اس میں عفو کا، درگزر کا، رحمت کا، عنایت کا پہلو اتنا غلبہ پا لیتا ہے کہ اس کے اندر جزا ہی جزا ہے، سزا تو صرف باغیوں کے لیے ہے۔ خدا کے بہترین بغاوت کرنے والوں
شفاعت بھی آپ کے نزدیک مطلب توبہ اور استغفار کے
رویے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ شفاعت کا مطلب ہے آپ نے ایک بات کہی، اس کو قرآن میں بیان کیا ہے، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے خلط و عملا صالحا و سیئا، اپنی جانوں پر ظلم ڈھال لیا، منافقت کا رویہ کسی نے اختیار کر لیا ہے، یہ آئیں، یہ آ کے معافی مانگیں، اور کہا کہ پیغمبر بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ یہ نعمت دنیا میں وہاں حاصل ہوتی ہے، آپ پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ سے کسی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہا ہے نا کہ پھر وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کا آنا ان کی توبہ ہے، آپ کا استغفار اس کے ساتھ گویا ایک چیز کو شامل کر دیتا ہے۔ یہی صورتحال قیامت میں بھی ہوگی۔ تو قیامت میں شفاعت باغیوں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو بغاوت کا ارتکاب کر کے کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے حقائق کو مانا، حقائق کو ماننے کے بعد ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، ان سے گناہ ہوئے، بڑی سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑی سے بڑی کوتاہی ہو گئی، فوراً توبہ نہیں کی، فوراً اگر رجوع کر لیا تو وہ تو خدا تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں نے لازم کر رکھا ہے کہ معاف کر دوں گا، لیکن توبہ میں تاخیر کے بعد بہرحال وہ نادم ہو کر لوٹائے ہیں اور انہیں خدا کی طرف رجوع کیا ہے، تو پیغمبر بھی اور صالحین بھی، نیکوکار بھی، ان کے لیے جو بات فرمائیں گے وہ گویا ان کے لیے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عفو درگزر کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس پورے قانون کے اندر تو میں تو جب اس کو پڑھتا ہوں قرآن مجید میں، تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عفو درگزر اور رحمت ہی رحمت ہے جو چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی بندہ صرف رجوع کرے، اکڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائے، استکبار میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیے قرآن نے کیا کہا ہے، قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ آدمی جو تکبر کے ساتھ حق کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، مستکبر ہے، اس کے سامنے ایک حقیقت آئی ہے، جانتے بوجھتے اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اس کے بارے میں وہ یقیناً کہتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، باقی سب کے لیے جنت ہی کی بشارت۔
ناظرین، میں اپنے شرکا کا بہت ممنون ہوں، انہوں نے بہت سیر حاصل گفتگو کی، مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ بھی مستفید ہوئے ہوں گے۔
اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔